السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان نے بھارت کی طرف سے بھیجے جانے والے ڈوزیئر کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں کہ پاکستانی گروپ پلوامہ حملے میں ملوث تھا. پاکستان نے کل عدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر پابندی عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی مجوزہ قرارداد پر افسوس کا اظہار کیا ہے. امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان میں قائم جیش محمد کے شدت پسند گروپ کے سربراہ کو بلیک لسٹ کرنے کی تحریک پیش کی ہے, جو اقدام 2 ہفتے قبل چین کی مخالفت کے باعث منظور نہیں ہو پایا تھا. عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے نئے پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پاکستان پہلے ہی ملک میں بھرپور کاروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں کی کمر توڑ چکا ہے. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی گروپ ایشیا پیسیفک گروپس نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا ہے. اور سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے سابق صدر کو حکم دیا ہے کہ وہ 2 مئی کو عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال دالپور کی جعلی بینکنگ اکاؤنٹس میں 10 اپریل تک ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے. افغانستان میں حالیہ سیلابوں اور خشک سالی کے باعث تقریباً 1 کروڑ لوگ, جو کل آبادی کا 1/4 ہیں, خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں. سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے گولان ہائٹس کے متنازع علاقے کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے. مالٹا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے خصوصی کارروائی میں اس ٹینکر جہاز کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جسے تارکین وطن نے یرغمال بنا لیا تھا. اور صومالیہ کے دارالحکومت میں بظاہر ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے قدامت پسند پارٹی سے تعلق رکھنے والے ناقدین کی بات مانتے ہوئے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ جب برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا تو وہ وزیراعظم کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گی. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان نے بھارت کی طرف سے بھیجے جانے والے ڈوزیئر کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں کہ پاکستانی دہشت گرد گروپ پلوامہ حملے میں ملوث تھا. کم از کم 40 بھارتی سیکیورٹی اہلکار خودکش بم حملے میں ہلاک ہو گئے تھے, جو بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے علاقے پلوامہ میں 14 فروری کو ایک فوجی قافلے پر کیا گیا تھا. پاکستان میں قائم عسکریت پسند گروپ جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی, جو پلوامہ کے ایک مسلمان نوجوان نے کیا تھا. پاکستان کا موقف ہے کہ اس متنازع علاقے میں بغاوت بھارتی جانے والے کشمیری علیحدگی پسند مسلمان کر رہے ہیں. بھارت کا الزام ہے کہ اس خودکش حملے میں پاکستان کا ہاتھ ہے, اور اس نے پچھلے ماہ پلوامہ حملے میں بقول اس کے شواہد پر مبنی ڈوزیئر پاکستان کے حوالے کیا تھا. پاکستان میں اس میں ملوث ہونے سے مسلسل انکار کیا ہے, اور اسلام آباد میں موجود سفارتکاروں کو بریفنگ دینے کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کا ڈوزیئر زیادہ تر سوشل میڈیا کی خبروں پر مبنی ہے. اس کا کہنا تھا کہ بھارتی ڈوزیئر میں 90 افراد کی فہرست دی گئی ہے, جو مبینہ طور پر کلدم تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں, اور عسکریت پسندوں کے تربیتی کیمپوں کی 22 جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے. وزارت نے بدھ کے روز اپنے نتائج بھارت کے حوالے کیے, جن میں کہا گیا کہ حراست میں لیے گئے 54 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے, اور ابھی تک پلوامہ حملے میں ملوث ہونے کے کوئی شواہد اور رابطے نہیں ملے. پاکستان نے کل عدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر پابندی عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی مجوزہ قرارداد پر افسوس کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مسعود اظہر پر پابندی ایک تکنیکی معاملہ ہے جسے حل کرنے کے لیے مناسب فورم سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی ہے۔ بدھ کو امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد رواماں اسی نوعیت کی دوسری کوشش ہے۔ اس سے قبل چین نے 2 ہفتے قبل ہی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی 1267 میں مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی تجویز کو تکنیکی بنیادوں پر التوا میں ڈال دیا تھا، جس پر بھارت اور امریکہ نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ بدھ کو پیش کی جانے والی قرارداد امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کی معاونت سے تیار کی ہے، جس میں مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ مسعود اظہر پر پابندی عائد کرنے کی نئی قرارداد پر سلامتی کونسل میں ووٹنگ کب ہوگی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے نئے پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان پہلے ہی ملک میں بھرپور کاروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں کی کمر توڑ چکا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی انتخابات سے قبل بھارت کی جانب سے کوئی مزید حملہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معروف برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ صورتحال اب بھی تشویشناک ہے اور بھارت مزید کارروائی کر سکتا ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی گروپ ایشیا پیسیفک گروپس نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 3 روز تک جاری رہنے والے اجلاس میں ایشیا پیسیفک نے کلدم تنظیموں کی فنڈنگ روکنے پر زور دیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس بھی ہیں، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے سابق صدر کو حکم دیا ہے کہ وہ 2 مئی کو عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ اگر پرویز مشرف 2 مئی کو پیش نہ ہوئے تو مزید حکم جاری کیا جائے گا۔ خصوصی عدالت نے جمعرات کو اسلام آباد میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کی جعلی بینکنگ اکاؤنٹس میں 10 اپریل تک ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ قومی احتساب بیورو کے ہاتھوں گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر سابق صدر اور ان کی بہن نے بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی۔ آصف علی زرداری نے عدالت میں 4 مختلف مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے استدعا کی تھی کہ ٹرائل مکمل ہونے تک قومی نیب کو گرفتاری سے روکا جائے۔ افغانستان میں حالیہ سیلابوں اور خشک سالی کے باعث تقریباً 1 کروڑ لوگ، جو کل آبادی کا 1/4 ہیں، خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں اور انہیں انسانی ضرورت کی اشیاء کی فوری مدد چاہیے۔ یہ انتباہ بین الاقوامی امدادی ادارے نے کیا ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی تنظیم اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے جمعرات کے روز جاری کیے جانے والے بیان میں کہا ہے کہ 3 سال کی خشک سالی نے فصلوں کو تباہ کر دیا ہے اور تقریباً 2,66,000 افراد اقتصادی بدحالی، بھوک اور افلاس کا شکار ہو کر اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ نے اس ہفتے $61 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی ضرورت کی اشیاء، ہنگامی خوراک، صاف پانی، طبی اشیاء، حفظان صحت اور شدید طور پر متاثرہ علاقوں میں افغانوں کا تحفظ بھی شامل ہیں۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے گولان ہائٹس کے متنازع علاقے کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے۔ کونسل کے ارکان نے بدھ کی شام ہونے والے ہنگامی اجلاس میں امریکی اعلان پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور اسے خطے میں قیام امن کی کوششوں کے خلاف اقدام قرار دیا ہے۔ مالٹا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے خصوصی کارروائی میں اس ٹینکر جہاز کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جسے تارکین وطن نے یرغمال بنا لیا تھا۔ ان تارکین کو لیبیا کے ساحل پر بچایا گیا تھا۔ ایل ہائی بلو 1 ٹینکر بحری جہاز کو جمعرات کے روز مالٹا کے دارالحکومت ویلیٹا میں لنگر انداز کیا گیا۔ اس سے چند گھنٹے پہلے اسے مالٹا کے ساحل سے 30 نوٹیکل میل پر اغوا کیا گیا تھا۔ مالٹا کی مسلح فوج کا ٹینکر کے کپتان سے رابطہ ہوا، جس نے بتایا کہ جہاز پر اس کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے اور انہیں اور ان کے عملے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مالٹا جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مسلح گارڈز کو جہاز کے عرشے پر بھیجا گیا اور کچھ تارکین کو ویلیٹا پہنچنے پر ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ اس جہاز پر تارکین کو منگل کے روز بحیرہ روم میں بچایا گیا تھا اور انہیں واپس طرابلس لے جایا جا رہا تھا جب کچھ تارکین نے ہنگامہ کر دیا اور جہاز کو مالٹا جانے پر مجبور کر دیا۔ صومالیہ کے دارالحکومت میں بظاہر ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک عینی شاہد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا ہے کہ جمعرات کے روز ہونے والے اس بم دھماکے میں ایک ریستوران تباہ ہو گیا اور قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسا کہ ہم نے اس بلٹن کے شروع میں آپ کو خبر دی کہ پاکستان نے کل عدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر پابندی عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی مجوزہ قرارداد پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بدھ کو امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد رواں ماہ اسی نوعیت کی دوسری کوشش ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مسعود اظہر پر پابندی ایک تکنیکی معاملہ ہے جسے حل کرنے کے لیے ان کے بقول مناسب فورم سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی ہے۔ بدھ کو امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد رواں ماہ اس نوعیت کی دوسری کوشش ہے۔ اس سے پہلے چین نے 2 ہفتے قبل ہی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی تجویز کو تکنیکی بنیادوں پر التوا میں ڈال دیا تھا، جس پر بھارت اور امریکہ نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ بدھ کو پیش کی جانے والی قرارداد امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کی معاونت سے تیار کی ہے، جس میں مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ مسعود اظہر پر پابندی عائد کرنے کی نئی مجوزہ قرارداد پر سلامتی کونسل میں ووٹنگ کب ہوگی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو اسلام آباد میں معمول کی بریفنگ کے دوران قرارداد سے متعلق سوال کے جواب میں کہا،
وی ریگریٹ دیٹ اے ریزولوشن ہیز بین سرکولیٹڈ ان یو این سیکیورٹی کونسل ایٹ اے ٹائم وین دی میٹر واز انڈر،
یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ قرارداد ایسے وقت سلامتی کونسل میں پیش کی گئی ہے جب یہ معاملہ کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں پہلے ہی زیر غور ہے۔ مسعود اظہر کا نام بلیک لسٹ کرانے کے لیے ایک طے شدہ طریقہ کار کو چھوڑ کر ایک متبادل طریقہ اختیار کرنے کی کوششیں کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کو کمزور کریں گی۔ پاکستان مسعود اظہر کے معاملے کو سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں مشاورت کے ذریعے حل کرنے اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں ادا کرنے کے عزم پر قائم ہے۔
پاکستان ریمینز کمیٹڈ ٹو فلفل اٹس ابلیگیشنز انڈر دی یو این سینکشنز ریجیم۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں گزشتہ ماہ ہونے والے خود کش حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی تھی، جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی، جسے چین نے تکنیکی بنیادوں پر التوا میں ڈال دیا تھا۔ خبر سانداری رویٹرز کے مطابق امریکہ کی جانب سے پیش کی جانے والی نئی قرارداد پر درخواست کے باوجود اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں اس سے قبل بھی کئی بار مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی بین الاقوامی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی جا چکی ہے، لیکن چین کی مخالفت کی وجہ سے یہ تجویز ہر بار ناکامی سے دوچار ہوئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی گروپ ایشیا پیسیفک گروپس نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 3 روز تک جاری رہنے والے اجلاس میں ایشیا پیسیفک گروپ نے کلدم تنظیموں کی فنڈنگ روکنے پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے سارا حسن کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی گروپ ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ تین روز تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور وزارت داخلہ کے اہلکاروں نے شرکت کی اور انہیں پاکستان کی جانب سے دہشت گرد اور کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ روکنے کے حوالے سے اب تک کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق 9 افراد پر مشتمل ایشیا پیسیفک گروپ کے اراکین کو مشکوک ٹرانزیکشن کے بارے میں چھان بین کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو دیے گئے اختیارات۔ انسداد دہشت گردی کے محکمے، وفاق اور صوبوں کے مابین رابطے بہتر بنانے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق ایشیا پیسیفک گروپ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کالعدم تنظیموں کو ملنے والے چندے اور دیگر فنڈنگ کو روکنے کے حوالے سے مؤثر اقدامات نہیں کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی فائنینسنگ روکنے کے لیے کام کیا ہے، لیکن صوبائی سطح پر اس ضمن میں کچھ نہیں ہوا۔ ایشیا پیسیفک گروپ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کالعدم تنظیمیں صوبائی سطح پر آپریٹ کر رہی ہیں، اس لیے صوبے اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر اس بارے میں مؤثر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مئی 2018 میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاملات روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے پر پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ 3 دن کے جائزے کے بعد ایشیا پیسیفک گروپ پاکستان کو اپنی ابتدائی رپورٹ سے آگاہ کرے گا، جس کے بعد پاکستان رپورٹ میں بتائی گئی خامیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ ایشیا پیسیفک گروپ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے قبل اپنی رپورٹ جمع کروائے گا اور ستمبر 2019 میں ایف اے ٹی ایف کے ہونے والے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے یا دہشت گردی کی مالی فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرنے پر اسے گرے لسٹ سے نکال دیا جائے۔ سارا حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی مسلح گروپ کو اپنی سرزمین پر کام کرنے نہیں دے گا۔ حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی داخلی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں علی رانا۔
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی داخلی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی صوبائی وزراء، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی اور وفاقی سیکرٹری سمیت اعلی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی داخلی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ دی گئی اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت اب تک ہونے والی کاروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو کالعدم تنظیموں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن پر بریفنگ دی گئی اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مدارس میں اصلاحات کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بے مثال قربانیاں دی اور دہشت گردی کے باعث پاکستان نے بہت جانی اور مالی نقصان برداشت کیا۔ نیشنل ایکشن پلان پوری قوم کی امنگوں کی ترجمانی اور تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ پلان ہے۔ پاکستان کسی مسلح گروہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان پر حالیہ عرصے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارتی فوجی قافلے پر خودکش حملے کے بعد دباؤ آیا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
قومی احتساب بیورو کی کرپشن کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں۔ سیاستدانوں اور اعلی سرکاری افسران کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے مطابق نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا کام کر رہی ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ نیب کے تفتیش کے طریقے میں بہتری کی گنجائش ہے، جبکہ احتساب بیورو کا کہنا ہے کہ وہ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان نے یہ رپورٹ دی ہے۔
قومی احتساب بیورو کی جانب سے کسی سیاسی شخصیت کی گرفتاری یا کسی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے ساتھ ہی اس کا میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے حزب اختلاف کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نیب کے قوانین اور اس کی تفتیش سے متعلق اکثر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب سمجھتی ہیں کہ نیب نے آج تک ان کی جماعت کے قائدین پر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مریم اورنگزیب اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کے خلاف جب کچھ اور نہیں ملتا تو آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام ہمیشہ سے سیاستدانوں پر لگایا جاتا ہے. صدر آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری بھی نیب کے طریقہ تفتیش پر متعدد بار اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد کہتے ہیں کہ نیب کی تشکیل کا طریقہ کار ہی غلط ہے جسے مشرف نے سیاستدانوں کے خلاف بنایا تھا.
کل سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ٹھوس شواہد ہونے چاہیے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے.
حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبدالعلیم خان بھی نیب سے خفا نظر آتے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب وہ وزیر تھے اور موجودہ دور میں انہوں نے اپنی ذات کو کوئی بھی فائدہ پہنچانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا. عبدالعلیم خان نے کہا کہ نیب دوران تفتیش ایک ہی بات کو گھما پھرا کر پوچھتا رہتا ہے.
ہر تین دن کے بعد مجھے نیب کے نوٹس آ جاتے اور جو چیزیں میں ان کو دے کے آتا تھا وہی چیزیں اگلی دفعہ پھر اسی میں سے چیزیں نکال کے وہ دوبارہ پوچھتے.
وائس آف امریکہ کے رابطہ کرنے پر نیب لاہور کے ترجمان نے اپنے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے ویڈیو پیغامات کے ذریعے ان کا موقف بھیجا جس میں چیئرمین نیب نے کہا کہ ان کا کام کرپشن کے خلاف تحقیقات کرنا ہے. ملزمان کے خلاف ریمانڈ عدالتیں دیتی ہیں, انہوں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا. چیئرمین نیب نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ میں جتنے بڑے کیسز منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں وہ تقریباً سارے ہی نیب کے حوالے کیے گئے ہیں.
ہمارے لیے پاکستان کے تمام سیاستدان چاہے وہ حزب اختلاف سے ہوں چاہے وہ حزب اقتدار سے ہوں قابل احترام بھی ہیں, برابری کا درجہ بھی رکھتے ہیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حزب اقتدار کو حزب اختلاف پر کسی قسم کی کوئی ترجیح دی ہو. اور ہمارا کوئی مقصد نہیں, کوئی ذاتی جھگڑا نہیں.
تجزیہ کاروں کے مطابق نیب کی تفتیشوں میں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے جس سے نیب کی بدنامی ہوتی ہے. معروف صحافی اور تجزیہ کار احمد ولید سمجھتے ہیں کہ سندھ میں عاصم حسین کی گرفتاری سے لے کر پنجاب میں سیاستدانوں کی گرفتاری اور بیوروکریٹس کی گرفتاری تک ابھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے.
کارکردگی جو ہے اسی صورت میں بہتر ہوگی جب آپ کو پوری انویسٹیگیشن کا اپنے آپ کو اپنے جو لوگ ہیں ان کو ایکوپ کریں گے, ان کو ٹریننگ دیں گے کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ کس طرح سے پکڑا جاتا ہے.
رہی صحیح قصد آئی ایس آئی کے سابق افسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کی مبینہ خودکشی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نیب کے ڈر سے کی گئی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کے مبینہ خط کے مطابق نیب کے سامنے پیش ہونے اور ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ وہ موت کو گلے لگا لیں. حزب اختلاف کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو نیب قوانین تبدیل نہ کرنے پر افسوس ہے. حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو نیب قوانین کا از سرے نو جائزہ لینا ہوگا. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس کو وینزویلا سے نکلنا ہوگا. صدر نے یہ بات بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر اور اپنے آپ کو وینزویلا کا عبوری صدر کہلانے والے صدر وان گائیڈو کی اہلیہ فیبیانا روزیلس کے ہمراہ رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہی. اس بارے میں جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
گزشتہ اواخر ہفتہ روس کی فضائیہ کے دو طیارے وینزویلا کے دارالحکومت کیراکس میں اترے جن میں مبینہ طور پر روس کے محکمہ دفاع کے عہدیدار اور 100 کے قریب فوجی سوار تھے. روسی عہدیداروں اور فوجیوں کی آمد ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ اور درجنوں دیگر ممالک وینزویلا کے لیڈر نکولس میڈورو پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے منصب سے الگ ہو جائیں تاکہ ان کی جگہ اپوزیشن لیڈر گوائیڈو سنبھال سکیں. صدر ٹرمپ نے کہا روس کو باہر نکلنا ہوگا, آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ روس میڈورو کی حمایت کر رہا ہے جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائی سمیت تمام متبادلات ان کے زیر غور ہیں جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے. ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا امریکہ روس کو نکالنے کے لیے وہاں فوج اتارنے کو تیار ہے. امریکی صدر نے وینزویلا میں انسانی ہمدردی کے تحت بھیجی گئی امریکی امداد کو روکنے پر میڈورو پر سخت تنقید کرتے ہوئے گوائیڈو کی اہلیہ فیبینا روزیلس کو یقین دلایا کہ امریکہ اس کام کو انجام دے لے گا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ہم نے سینکڑوں ملین ڈالر مالیت کی امداد وہاں سرحد پر بھیجی ہے, وہ امداد قبول نہیں کر رہے, وہ امداد لینے کی بجائے اپنے لوگوں کو بھوکوں ماریں گے. میرے نزدیک یہ سیاسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے, یہ تو ایک عامر کے نقطۂ نظر سے بھی درست نہیں ہے. فیبینا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک میں بچے دوائیں اور بجلی کی عدم موجودگی میں ہسپتالوں میں مر رہے ہیں, جبکہ باقی بچے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے قریب المرگ ہیں۔ بدھ کے روز وینزویلا میں گوئیڈو نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ ہفتے کے روز ملک بھر میں بجلی نہ ہونے پر احتجاج کریں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانوی وزیراعظم تھیریسا مے نے قدامت پسند پارٹی سے تعلق رکھنے والے ناقدین کی بات مانتے ہوئے بدھ کے روز اعلان کیا کہ جب برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا تو وہ وزیراعظم کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گی، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وہ عہدے سے کب دستبردار ہوں گی۔ بدھ کے روز برطانوی پارلیمنٹ کی جانب سے یورپی یونین سے علیحدگی سے متعلق حکومت کے دو بار مسترد کیے ہوئے معاہدے کے لیے 16 مختلف تجاویز مسترد کیے جانے کے بعد بریگزٹ کا مستقبل اس وقت جتنا زیادہ غیر یقینی ہو گیا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
دارالعوام نے وزیراعظم تھریسا مے سے بریگزٹ کا معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے جو اب تک کوئی معاہدہ طے کرانے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ قانون سازوں نے بدھ کے روز 16 الگ الگ منصوبوں پر بحث شروع کی۔ مذاکرات کار نے ان کی تعداد کم کر کے 8 کر دی، جن پر ووٹنگ ہوئی وہ سب کے سب مسترد ہو گئے۔ یورپی یونین سے علیحدگی سے متعلق برطانیہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اسٹیفن بارکلے نے کہا،
There is no simple way forward. The deal the government has negotiated is a compromise, both with the EU and with members across this house.
آگے بڑھنے کا کوئی سادہ راستہ نہیں ہے۔ حکومت نے جو معاہدہ طے کیا ہے وہ یورپی یونین اور اس پورے ایوان کے ارکان دونوں کے ساتھ ایک مفاہمت ہے۔ پیچیدہ گفت و شنید کی یہی نوعیت ہوتی ہے۔ یہ ایوان آج جس عمل سے گزرا ہے اس کے نتائج ہمارے اس موقف کو تقویت دیتے ہیں کہ حکومت نے گفت و شنید کے بعد جو معاہدہ طے کیا ہے وہ بہترین راستہ ہے۔ یہ الفاظ تھے یورپی یونین سے علیحدگی سے متعلق برطانیہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اسٹیفن بارکلے کے۔ بدھ کے روز وزیراعظم تھریسا مے نے کہا تھا کہ انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ گفت و شنید کے بعد جو معاہدہ طے کیا تھا اگر قانون سازوں نے اسے اختیار کر لیا تو وہ وزیراعظم کے طور پر اپنے عہدے سے اس سے قبل الگ ہو جائیں گی جتنا کہ ان کا ارادہ تھا۔ مز مے کے منصوبے پر مرکزی اختلاف تجارت اور یورپی یونین کے رکن آئرلینڈ اور برطانوی کنٹرول کے شمالی آئرلینڈ کے درمیان سرحدی گزرگاہ پر ہے، جسے مقامی رہائشی روزانہ بلا رکے معمول کے مطابق عبور کرتے ہیں۔ یورپی یونین نے برطانیہ کو 12 اپریل تک ارکان کو یہ بتانے کی مہلت دی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وگرنہ وہ انخلا کے کسی منصوبے کے بغیر یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا اور یہ صورتحال اقتصادی بحران پیدا کر سکتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے انتباہ کیا ہے کہ درمیانی درجے تک مار کرنے والی ایٹمی ہتھیاروں سے لیس افواج سے متعلق 1987 کے معاہدے کو بچانے کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ روس برابر اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ کرسٹوفر فورٹ کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے کو بچانے کے لیے روس کی جانب سے ضروری اقدامات کرنے کا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، جو قابل افسوس ہے۔ ان کا کہنا تھا،
We are doing nothing but responding to an ongoing and persisting pattern of Russian violations of the treaty.
معاون وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ اور نہیں کر رہے بلکہ معاہدے کی خلاف ورزی کے سلسلے میں روس کے جاری رویے کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم نے ماسکو میں اپنے ہم منصبوں سے متعلق مختلف سفارتی رابطے قائم رکھے ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اگر ماسکو نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں تو وہ اگست تک آئی این ایف کے معاہدے سے الگ ہو جائے گا۔ سرد جنگ کے دور میں یہ معاہدہ 30 سال سے زیادہ عرصے تک یورپی سلامتی کا ایک ستون رہا ہے۔ یورپ کو اس معاہدے میں درار پڑنے سے خوف ہے اور اس نے امریکہ اور روس دونوں سے کہا ہے کہ اسے بچانے کے لیے تعمیری رابطے میں رہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ سختی سے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتا ہے اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں 6 صحافیوں اور 4 تنظیموں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا.
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے الزام میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک خط بھی زیر گردش ہے جو 13 مارچ کو ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری عبدالرؤف کی طرف سے تحریر کیا گیا. اس خط میں کہا گیا ہے کہ 11 مارچ کو وزارت داخلہ کے بھیجے خط کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر ان کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والے 6 صحافیوں اور 4 تنظیموں کے خلاف تحقیقات مکمل کی جائیں. اس خط میں جن صحافیوں کے نام دیے گئے ان میں متی اللہ جان، مرتضی سولنگی، اعزاز سید، عمار مسعود، عمر چیما اور احمد وکاس گورایا شامل ہیں، جبکہ تنظیموں میں مجلس وحدت المسلمین، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، حزب التحریر پاکستان اور تعمیر وطن پارٹی شامل ہیں. ان صحافیوں کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کی آمد کے موقع پر اپنی ڈی پی میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی تصویر لگائی تھی. صحافی متی اللہ جان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے کوئی نازیبا تصویر لگائی ہوتی تو ہمارے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن ایک صحافی کی تصویر لگانے پر کس قانون کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے؟
اور سعودی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف سعودی قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے. تو اس کے بعد جمال خشوگی جو ہیں ان کی تصویر کو اپلوڈ کرنے سے کس طریقے سے محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کو جو ہے وہ ناکام بنایا جا سکتا ہے؟
اس خط کے حوالے سے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. ایف آئی اے کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس خط کی تصدیق کی اور بتایا کہ ان افراد پر معزز مہمان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے حوالے سے تحقیقات ہوں گی، لیکن یہ تحقیقات کس قانون کے تحت ہوں گی یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. متی اللہ جان کہتے ہیں کہ تاحال ان سے کسی ایف آئی اے کے افسر نے رابطہ نہیں کیا. جن تنظیموں کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے ان کے بارے میں خط میں کہا گیا ہے کہ یہ گروپس محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ متحرک رہے. تمام ایڈیشنل ڈائریکٹرز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی تفتیشی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان کو جمع کرائیں. گزشتہ سال اکتوبر میں استنبول کے سعودی سفارتخانے میں صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد محمد بن سلمان کے خلاف عالمی سطح پر شدید تنقید کی گئی. پاکستان میں محمد بن سلمان کی آمد کے موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $20 ارب کے منصوبوں پر دستخط کیے گئے. پاکستان کی مشکل معاشی صورتحال کی وجہ سے یہ سرمایہ کاری پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے شرعی چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تارپور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 10 اپریل تک کی ضمانت دی ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے علی فرقان.
قومی احتساب بیورو کے ہاتھوں گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر سابق صدر اور ان کی بہن نے بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی. آصف علی زرداری نے عدالت میں 4 مختلف مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے استدعا کی تھی کہ ٹرائل مکمل ہونے تک نیب کو گرفتاری سے روکا جائے. جسٹس محسن کیانی اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جمعرات کو سابق صدر اور فریال تالپور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کی سماعت کی اور دونوں کی 10 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی. آصف زرداری نے عدالت میں دائر درخواست میں کہا تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کے خلاف نیب میں کون کون سی تحقیقات چل رہی ہیں، کیونکہ ان کے بقول وہ اس بارے میں لا علم ہیں. آصف زرداری اور فریال تالپور کی جانب سے نیب کی تمام تحقیقات کی تفصیلات فراہم کرنے کی استدعا پر عدالت نے احتساب بیورو کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے. سابق صدر کے ترجمان عامر فدا پڑاچا نے جمعرات کو سماعت کے بعد وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آصف علی زرداری کو 4 مختلف تحقیقات میں نیب نے بلوایا تھا اور انہوں نے عدالت سے یہی استدعا کی ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی اور تحقیقات بھی چل رہی ہیں تو انہیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے
کہ ہمیں تمام جو اس کی ڈیٹیلز ہیں if there are any other inquiries also pending with the NAB ان سے بھی ہمیں آگاہ کریں. تو اس پہ جج صاحب نے نوٹس فرما دیا اور کامنٹس کال کر لیے نیب کے اور آئندہ تاریخ پیشی 10 اپریل رکھ دی.
عدالتی سماعت کے بعد آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ نیب کی جانب سے پیش ہونے کے 3 نوٹسز موصول ہو چکے ہیں جن میں پارک لین اسٹیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مرسیڈیز گاڑیوں کی خرید اور جعلی بینک اکاؤنٹ شامل ہیں.
ہم قانون اور آئین کی اور تمام انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اگر ان کو بلایا جائے گا وہ ضرور جائیں.
رواں ماہ کراچی کی بینکنگ عدالت نے نیب کی درخواست پر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس کو کراچی سے اسلام آباد کی احتساب عدالت منتقل کرنے کا فیصلہ سنایا تھا. بینکنگ کورٹ کے فیصلے کو آصف علی زرداری نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا لیکن ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی. البتہ ہائی کورٹ نے اس مقدمہ میں سابق صدر اور ان کی ہمشیرہ کی 29 مارچ تک عبوری ضمانت منظور کی تھی جو جمعے کو ختم ہونے جا رہی تھی. واضح رہے کہ میگا منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر اور ان کی ہمشیرہ کو 8 اپریل کو طلب کر رکھا ہے. اس سے قبل 20 مارچ کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے پارک لین اسٹیٹ کرپشن کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں نیب کے سامنے پیش ہو کر اپنے بیانات قلم بند کرائے تھے. علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایسے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سفارتی اور غیر ممالک کی مالی امداد میں کٹوتی کے فیصلے کا دفاع کیا ہے جب ڈیموکریٹ اور ریپبلکن اراکین کانگریس نے بدھ کو سماعت کے دوران اس اقدام پر سخت تنقید کی ہے. وائس آف امریکہ کے لیے سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
بدھ کو کانگریس کی سماعت میں غیر ممالک کے لیے امریکی امداد میں اور محکمہ خارجہ کے بجٹ میں کٹوتیاں گفتگو کا محور رہیں. سال 2020 کے لیے صدر کی طرف سے بجٹ درخواست میں پناہ گزینوں کی آباد کاری، عالمی صحت اور دیگر پروگراموں میں کٹوتیاں تجویز کی گئی ہیں، لیکن ڈیموکریٹک رہنما، ہاؤس کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین اور چوٹی کے ریپبلکن اراکین دونوں ان کٹوتیوں کی مخالفت کر رہے ہیں، لہذا یہ کٹوتیاں ممکن ہے کانگریس سے منظوری حاصل نہ کر سکیں. ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک رہنما ایلیٹ اینگل کے الفاظ:
This budget, in my opinion, signals to the world that the Trump foreign policy is one of disengagement, of pulling back from places where American leadership is.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ دنیا کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی علیحدہ ہونے کی ہے، ایسی جگہوں سے واپس ہٹنے کی ہے جہاں امریکی قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم ان دیگر ملکوں کو جانتے ہیں جو ہماری جیسی اقدار کے حامل نہیں ہیں، جیسے روس، چین اور ایران، اور وہ ملک اس خلا کو پر کرنے کے لیے خوشی سے تیار بیٹھے ہیں. ریپبلکن کے سرکردہ رہنما مائیکل میکال اس بارے میں کہتے ہیں:
However, I do agree with the chairman. I believe that certain cuts have unintended consequences.
میں چیئرمین سے اتفاق کرتا ہوں. میرے خیال میں بعض کٹوتیوں کے نقصانات سے صرف نظر کیا گیا ہے. ان نقصانات کی قیمت طویل عرصے تک چکانا پڑ سکتی ہے. یہ بات بالخصوص درست ہے اگر انتہائی ناگزیر انسانی امداد، ترقی میں مددگار پروگرامز جو جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں، اقتصادی ترقی کے لیے مددگار ہیں اور زندگی بچانے والے وسائل فراہم کرتے ہیں جس سے مختلف علاقوں میں استحکام آتا ہے، اگر ان پروگراموں کو خطرہ ہوا تو پھر ان علاقوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندانہ نظریات کا خطرہ بڑھ جائے گا. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس موقع پر کہا کہ وہ روس اور چین کی جانب سے درپیش خطرات سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں، لیکن انتظامیہ کو اس بوجھ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو امریکہ کے ٹیکس دہندگان پر پڑ رہا ہے.
We'll make sure that China and Russia cannot gain a strategic advantage in an age of renewed great power competition.
وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ روس اور چین اپنی دفاعی حکمت عملی میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور وہ بھی اس عہد میں جب بڑی طاقتوں کے درمیان زبردست مقابلے کی فضا ہے. ہم شمالی کوریا کو ایک حتمی اور مکمل طور پر تصدیق شدہ غیر جوہری ملک بنانے کی جانب پیش رفت جاری رکھیں گے. ہم وینیزویلا کے عوام کی حمایت جاری رکھیں گے جب وہ ایک پرامن جمہوریت کے لیے مصروف عمل ہیں. مسٹر پومپیو نے کہا کہ مجوزہ بجٹ وینیزویلا میں جمہوری طور پر انتقال اقتدار میں مدد کے لیے نئی اتھارٹی چاہتا ہے, بشمول غیر ملکی اکاؤنٹس کے لیے $500 ملین امداد کے. سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
جنوبی کوریا میں امریکی فورسز کے کمانڈر نے کانگریس کے ایک پینل کو بتایا ہے کہ شمالی کوریا سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بدستور ایک جوہری خطرہ لاحق ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
بدھ کے روز جنرل رابرٹ ایبرمز نے کہا کہ پیانگ یانگ کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے مواد اور میزائلوں کی پروڈکشن اپنے ملک کو جوہری طور پر پاک کرنے سے متعلق شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان کے وعدے سے مطابقت نہیں رکھتی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ امریکہ کے پاس شمالی کوریا کی جانب سے کسی حملے کے بارے میں انتباہ کرنے کی کافی صلاحیتیں نہ ہوں. انہوں نے کہا
But as we look to the future, as conditions might change, if they change negatively,
اگر ہم مستقبل کو پیش نظر رکھیں جیسا کہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں تو اگر ان میں منفی تبدیلی آتی ہے تو ہمارا موقف اور ہمارا مجموعی انداز ہمیں جلد انتباہ اور علامات فراہم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. میں آپ کو ایک خفیہ سیشن میں اس صلاحیت کے بارے میں کچھ مثالیں پیش کروں گا جو ہمیں درکار ہوں گی, لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر حالات برا رخ اختیار کر گئے تو ہم پوری طرح سے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ الفاظ تھے جنرل رابرٹ ایبرمز کے. مسٹر کم نے گزشتہ جون میں سنگاپور میں منعقدہ ایک سربراہی اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا تھا کہ وہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری طور پر عدم مسلح کرنے کے لیے کام کریں گے. ٹرمپ اور کم کے درمیان ایک ماہ قبل ہینوئی میں ہونے والا سربراہی اجلاس کسی مزید معاہدے کے بغیر ختم ہو گیا تھا. امریکہ کہہ چکا ہے کہ وہ یہ قبول نہیں کرے گا کہ شمالی کوریا اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے بدلے خود کو جوہری طور پر بتدریج عدم مسلح کرے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی اسٹاف سارجنٹ ٹریوس ایٹکنز کو جرت کا سب سے بڑا اعزاز میڈل آف آنر ادا کیا ہے. سارجنٹ ایٹکنز سن 2007 میں عراق میں اپنے ساتھی فوجیوں کو ایک خودکش حملے سے بچاتے ہوئے موت کا شکار ہو گئے تھے. امریکی محکمہ دفاع میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
It's always hard, you know, I think about him on a daily basis.
یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. آپ جانیے میں ہر روز انہیں یاد کرتا ہوں. امریکی سروس ممبر ٹریور اولیور صرف 10 برس کے تھے جب ان کے والد آرمی اسٹاف سارجنٹ ٹریوس ایٹکنز کو عراق میں دوسری مرتبہ تعینات کیا گیا. ٹریور اولیور کہتے ہیں
He was a very, very strong person. He had the most courage I know out of anybody. And yeah, no, he was very, very loving father.
وہ ایک بہت مضبوط شخص تھے. ان میں کسی بھی شخص سے زیادہ جرات تھی. اور ہاں, وہ ایک بہت بہت محبت کرنے والے والد تھے اور ایک فوجی کی تصویر. امریکی آرمی ایٹکنز کا پیشہ تھا. جنگ کے میدان میں ان کے ساتھی انہیں بڑا بھائی سمجھتے تھے جو ہمیشہ اپنی مثال سے قیادت کرتا تھا. ٹریوس ایٹکنز کی پلاٹون کے رکن سابق اسٹاف سارجنٹ اسٹوارٹ ہالنگزورتھ کا کہنا ہے وہ آپ کو جو کرنے کو کہتے تھے خود پہلے سے کر رہے ہوتے تھے. مگر دوسری مرتبہ اپنی تعیناتی سے پہلے ان کے والد جیک ایٹکنز نے, جو خود ویتنام جنگ کے سابق فوجی تھے, ان پر زور دیا کہ وہ آرمی کی کم خطرے والی ذمہ داری لے لیں. جیک کہتے ہیں وہ یہ سن نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا ڈیڈ میرا تعلق انفینٹری سے ہے, میں اسی سے وابستہ ہوں اور یہیں رہوں گا. یکم جون سن 2007 کو ایٹکنز اور ان کے دستے کو عراق میں دو عسکریت پسندوں کا سامنا ہوا. ایٹکنز کی دست بدست لڑائی ہوئی. انہوں نے ایک کو دبوچ کر دوسرے کو زمین پر گرا دیا. پھر ایٹکنز نے خود کو ایک انسانی ڈھال بنا دیا اور بعد کے حالات کا مقابلہ کیا. ان کے اسکواڈ کے ایک رکن سارجنٹ سینڈ اہیو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لڑائی اپنی فوجی گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھی.
It was obvious he knew what was coming. It turned out to be a grenade detonated suicide vest and he had that split second where his instinct took over.
یہ واضح تھا کہ وہ جانتے تھے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. وہ گرینیڈ جیکٹ کا خودکش حملہ تھا اور ایک سیکنڈ میں انہوں نے فیصلہ کیا اور مجھے اور وہاں موجود دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. جنگ میں ایٹکنز کے ساتھیوں کے لیے ان سے زیادہ اس اعلیٰ اعزاز کا حقدار اور کوئی نہیں. سابق سارجنٹ سٹورٹ ہیلنگسورتھ کہتے ہیں,
you know, there's gallantry and trepidude and another fancy term that they like to use.
آپ جانتے ہیں اس طرح کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے دلیری, شجاعت اور ایسے ہی دیگر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ اس پر مکمل پورے اترتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر تھے. سارجنٹ سینڈ اہیو کہتے ہیں,
Travis was a true hero. He was an American hero. I hope that he's looking down and
ٹریوس ایک سچے ہیرو تھے. وہ ایک امریکی ہیرو تھے. مجھے امید ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس موقع کا بہترین فائدہ اٹھاؤں جو انہوں نے مجھے دیا. ان کے اہل خانہ کے لیے میڈل آف آنر سے بڑھ کر وہ احترام اور عزت ہے جو ایٹکنز کے ساتھی فوجیوں نے انہیں دی ہے. احترام ان کی زندگی کے لیے, ان کی خدمات کے لیے اور ان کے جان قربان کر دینے کے لیے. ٹریوس ایٹکنز کی والدہ ایلین ایٹکنز کہتی ہیں,
grateful he did the job that he did and that he saved those young men.
مجھے خوشی ہے کہ اس نے اپنا فرض نبھایا. اس نے ان جوانوں کی جان بچائی. وہ ایک اچھا فوجی تھا اور اس نے وہ کیا جس کی ضرورت تھی. ان سب کا کہنا ہے کہ اس میڈل سے وہ قربانی مکمل ہو گئی جسے یہ شکر گزار قوم کبھی فراموش نہیں کر سکے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
ترکی میں مقامی انتخابات اتوار کے روز منعقد ہوں گے. رائے دہی کے وقت ووٹر 81 صوبوں کے مختلف عہدوں پر امیدواروں کا انتخاب کریں گے. بہزان ہمدرد نے وائس آف امریکہ کی ترک سروس اور کرد سروس کے نمائندوں کی ملک کے مختلف علاقوں میں لوگوں سے بات کر کے ایک رپورٹ مرتب کی ہے جسے پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل.
ترکی میں مقامی انتخابات ہر 5 سال کے بعد منعقد ہوتے ہیں. ووٹروں کا کہنا ہے کہ وہ اس دفعہ اپنا ووٹ مختلف معاشی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں گے. ایک ریٹائرڈ شخص حسن درور نے ووٹ دینے کے لیے اپنے معیار کا ذکر کرتے ہوئے کہا, میرے نزدیک معیار بے روزگاری ہے. آپ ملکی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. میری واحد پریشانی بے روزگاری ہے. مجھے اس کا حل چاہیے, چاہے جو بھی منتخب ہو. ایک بزنس وومن حنیفے ایلٹین کا کہنا تھا, میرے لیے امیدوار اہم نہیں ہے کیونکہ بے روزگاری, معیشت اور جس راستے کا ترکی نے انتخاب کیا ہے وہ درست نہیں ہے. صدر اردوان کے حامیوں اور ان کی سیاسی جماعت کا کہنا ہے کہ ترکی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. ایک ریٹائرڈ شخص انجن گو زین کا کہنا ہے, معاملات تو ٹھیک جا رہے ہیں. ترکی میں سرمایہ کاری ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. صحت کا شعبہ اور ہسپتال بالکل درست کام کر رہے ہیں. سڑکیں بھی ٹھیک ہیں. میرا مطلب ہے کہ آج سب ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کم سے کم اجرت 2100 لیرا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے. تاہم دیگر ووٹروں کا کہنا ہے کہ سن 2018 کے موسم خزاں میں لیرا کی قدر میں کمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی کی معیشت ٹھیک نہیں جا رہی. فری لانس صحافی ستیا یلدرم کہتی ہیں, معاملات درست سمت میں نہیں جا رہے. ہمیں معیشت کے بارے میں سوچنا ہوگا. میں تو ووٹ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوں گی. رائے دہندگان کے نزدیک ایک اور اہم معاملہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے. اس بارے میں ایک کرد ووٹر محمد اچار کا کہنا تھا, ہر چیز کے لیے سب سے پہلے امن آتا ہے. امن فراہم کیے بغیر جنگ سے کچھ نہیں ہوگا. حکاری کے ایک اور کرد ووٹر کا کہنا تھا,
الیکشن
کے روز ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا. ہمیں امن چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر حکاری صاف ہو جائے.
تاہم چند ووٹروں کے نزدیک شفاف انتخابات ترجیح ہیں۔ وان کے ایک ووٹر صابری ابی کا کہنا تھا،
پیشیداد بیجم انشاءاللہ ویتا سچمہ کا دیموکراتیک،
سب سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جمہوری انتخابات ہوں گے، لوگوں کے ووٹ سے گڑبڑ نہیں کی جائے گی۔ ترک ووٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد آئندہ انتخابات سن 2023 میں ہوں گے، جس سے ان انتخابات کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔ پاکستان کے شہر لاہور میں قائم گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی طالبات کی تعداد کے اعتبار سے پاکستان اور ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ منظور نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں اس یونیورسٹی اور اس کے مختلف شعبوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔
اس کی خاص بات یہ ہے جی کہ یہ بہت ہی پرانا وومن کا کالج تھا جو کہ 1927 میں بنا، پھر 2000 میں یہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا، اور یہ ایشیا کی لارجسٹ فیمیل یونیورسٹی ہے اور پاکستان کی وہ واحد فیمیل یونیورسٹی ہے جس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ یہاں 15,000 سے لے کے 17,000 تک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موجود ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کالج الگ ہے، 4 ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں اور 28 ڈفرینٹ ڈسپلنس ہیں، جن میں بیچلرز، ماسٹرز، ایم فل اور آپ سمجھے کہ پی ایچ ڈی کے پروگرام جو ہیں وہ جاری ہیں۔
اپنے یونیورسٹی کے انٹرپرینیورشپ پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے وائس چانسلر فرخندہ منظور نے کہا،
پاکستانی معاشرے میں خواتین کو جن کو گھر بھی چلانا ہوتا ہے اور فیملی بھی رن کرنی ہے، بچے بھی، کڈز بھی ریز کرنے ہیں، تو وہ آل دا ٹائم ورکنگ آورز باہر نہیں رہ سکتی۔ ان کو گھر بیٹھ کر ہم نے یہ موقع دیتے ہیں انٹرپرینورشپ میں کہ وہ اپنے فلیکسیبل ٹائمنگز میں کوئی بھی کام شروع کر لیں۔
اور اپنی یونیورسٹی میں قائم ای روزگار سینٹر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ منظور کا کہنا تھا،
ہماری یونیورسٹی میں ای روزگار کا ایک بہت بڑا سینٹر قائم ہے۔ اس ای روزگار کے اندر جو ہے مختلف لڑکیاں ڈفرینٹ اسکلز سیکھتی ہیں، اور ایک ایوریج لڑکی جو ہے وہ گھر بیٹھے 20,000 سے 30,000 تک ارن کر لیتی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے کچھ یونیورسٹیز میں سلیکٹ کر کے سینٹرز کو اسٹیبلش کیا تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ہی انٹرنیشنل لیول کا ہے اس کا، ایون یہ کہ فرنیچر، کمپیوٹرز، یہ بھی ایکسپورٹ کوالٹی کے ہیں۔ وہاں پر ہائیلی ٹرینڈ انسٹرکٹرز ہیں، مطلب صبح سے لے کے شام تک 2-3 شفٹوں میں خواتین کو یا لڑکیوں کو انرول کرتے ہیں۔ پہلے اس میں کوئی فیس نہیں لی جاتی، بچیاں ہیں ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے بھی مختلف قسم کے کمپیوٹر پروگرامز کو ہائیلی اسکلڈ ہو کر وہ اس کو گھر بیٹھے اپنا ذریعہ روزگار بنا لیتے ہیں۔ یہ سینٹر ہماری یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، اس کو ہم ای روزگار کا سینٹر کہتے ہیں۔
بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ جاری اپنے پروگراموں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر فرخندہ نے کہا،
ہمارے پاس انجینئرنگ بھی ہے، آرکیٹیکچر بھی ہے، نیچرل سائنسز بھی ہیں، لینگویجز بھی ہیں۔ یہ سینٹر ہماری یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، اس کو ہم ای روزگار کا سینٹر کہتے ہیں۔
بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ جاری اپنے پروگراموں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر فرخندہ نے کہا،
ہمارے پاس انجینئرنگ بھی ہے، آرکیٹیکچر بھی ہے، نیچرل سائنسز بھی ہیں، لینگویجز بھی ہیں۔ کوئی بھی کہیں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کسی اسٹڈی کے لیے، ڈگری کے لیے آنا چاہے، کوئی سیمسٹر ایکسچینج کرنا چاہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ فیکلٹی ایکسچینج پروگرام ہمارے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہے، ریسرچ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا چاہے، تو ہم سب کولیبریشن کے لیے بھی آ رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا،
ہمارے پاس ایک بایو ٹیکنالوجی کا یونیورسٹی آف یہ ڈیوس کیلیفورنیا کے ساتھ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے اور کافی گریپس کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو پرشین ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ایران کے ساتھ ہے رابطے ہیں، ہماری جو ہے AIT تھائی لینڈ اس کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے، ہماری جو ہے جاپان کے ساتھ کولیبریشن ہے۔ تو دنیا کے مختلف ممالک میں ہماری کولیبریشن جو ہے وہ جاری ہیں۔ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں 6 months کے لیے اپنے ایئرشپ پروگرام پہ، تو ہم جو ہے انکریج کرتے ہیں ڈفرینٹ فارن پروفیسر اسکالر جو ہیں دے آلسو وزٹ اویر یونیورسٹی فار فیو ویکس اینڈ ڈیلیور دیئر نالج۔ اسی طرح سے ہم خود بھی چاہیں گے کہ ہماری فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ بھی انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریکگنائز کروائیں، کولیبریشن ہو، ریسرچ ایکسچینج ہو، ایکسچینج آف سیمسٹر ہو، کیونکہ ورلڈ جو ہے آج کل ایک گلوبل ولیج ہے.
یہ تھی گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی لاہور کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ منظور، جنہوں نے کہا کہ اگلے چند برسوں میں ان کی یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے نکلنے والی 30-35% طالبات ملازمت کی بجائے اپنے کاروبار خود شروع کر سکیں گی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ کی خطوط کے جوابات کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا. شوکت مسیح نے رحیم یار خان سے ہمیں ایک خط بھیجا ہے اور اس میں بہت ایک لمبی تفصیل لکھی ہے جس میں سے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو شوکت مسیح صاحب، ہمیں خط لکھیے. آپ وائس آف امریکہ اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 1353، اسلام آباد، پاکستان. اس پتے پر آپ ہمیں خط لکھیے اور مضمون تھوڑا سا اس میں واضح ہونا چاہیے. محمد خلیل پاک پتن سے لکھتے ہیں کہ مجھے وائس آف امریکہ کے تمام شوز بہت پسند ہیں، بہت ریگولر لسنر ہوں، اور لکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کے شو سنتا رہوں گا. ساری کہانی لکھنے کے بعد ایک فرمائش کرتی ہے کہ آپ نے 2019 کا کیلنڈر تو بھیجا ہی نہیں. محمد خلیل صاحب، یہ آپ ہی کی نہیں ہمارے تمام لسنرز کی دلی خواہش ہے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، اللہ کرے اسی سال آپ سب کو کیلنڈر مل جائے. سلیم جان ہنزا سے لکھتے ہیں کہ میں ہی نہیں، علی آباد ہنزا میں سبھی آپ کی نشریات بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کی پروگرام سن کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں. سلیم رضا کے ایک گیت کی فرمائش کی ہے. خوش قسمتی سے یہ گیت لائبریری میں موجود ہے. چلیے آپ بھی کیا یاد کریں گے، ایک جھلک سنوا ہی دیتے ہیں.
حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں.
ایاز احمد چوہان کرماوالی خانیوال سے سب سننے والوں اور وائس آف امریکہ کی پوری ٹیم کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہیں. بس ایاز صاحب، آپ ہی جیسے اچھے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہم سب بہت خوش رہتے ہیں. صلاح الدین گھڑی ساز میاں والے سے لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پروگرام بہت معلوماتی ہوتے ہیں اور رائے دی ہے کہ ہم صحت کے مسائل کو بھی وقت دیا کریں. صلاح الدین صاحب، ہماری بھی دعا ہے کہ آپ کی گھڑیوں کی دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. ویسے آپ گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں یا گھڑیاں بیچتے ہیں؟ آپ نے صحت کے مسائل پر بات کرنے کو کہا ہے تو اکثر ہی ہم اپنے پروگرامز میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں، بلکہ ہمارا باقاعدہ ایک سیگمنٹ بھی ہے. امید ہے آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا. گزشتہ ہفتے آپ کے کچھ سوالات کے جوابات کے ساتھ ہمارے شو میں شامل ہوئی تھی مدثرہ منظر اور شہناز عزیز صاحبہ. دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون شامل ہے. جی، آج ہمارے ساتھ نیلوفر ہیں. آپ نے اپنے خطوط میں بہت زیادہ انکوائری کی ہے، میسیجز تو نہیں، کہ نیلوفر مغل کہاں چلی گئی ہیں، وہ کیوں نہیں آتی ریڈیو پہ. چلیں، بعض نے تو مایوس ہو کے یہ بھی کہا کہ چلیں جہاں رہیں خوش رہیں، ہمارا سلام کہہ دیجیے گا. تو پھر میں نے ان کو بڑی مشکلوں سے آج بلایا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی بتائیں گی کہ وہ کہاں ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں. جی نیلوفر.
تھینک یو سعدیہ، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سب نے مجھے یاد رکھا. میں کہیں بھی نہیں گئی، میں ادھر وائس آف امریکہ ہی میں ہوتی ہوں. ہاں یہ ہے کہ میری ذمہ داریاں تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر، اور ہمارا فیس بک لائیو بھی ہوتا ہے تو آپ مجھے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں کہیں نہیں گئی، میں یہیں پر ہوں، اور جب بھی آپ مجھے یاد کریں گے میں ضرور اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی جب بھی آپ چاہیں گے.
تھینک یو سو مچ. یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ ارے واہ، بہار کی آمد اور ماسٹر عبد الغفار کا رنگ برنگی پھولوں سے مزین یہ خط، دل خوش کر دیا آپ نے. بہاول پور سے خط لکھا ہے، لکھتے ہیں چارٹ بسٹرز بہت ہی پسند ہے، بہت شکریہ. سعدیہ زیب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. سلام میں نے قبول کر لیا. شہناز عزیز اور خالد حمید کو بھی آپ نے سلام کہا ہے، سلام آپ کا پہنچا دیا جائے گا. مبشر عباس ملنگ نے موچ میاوالی سے اس وعدے پر یہ خط بھیجا ہے کہ آئندہ بھی وہ خط لکھتے رہیں گے. کہتی ہیں اتوار کو خطوں کے جوابات کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہوں. جی مبشر عباس صاحب، انتظار تو ضرور کیجیے، لیکن اتوار کو نہیں، ہفتے کو. اب ہم نے اپنے طویل دورانیے کی پروگرام آپ کی دنیا میں ہفتے کے روز خطوں کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے. پتہ آپ سب کو ایک بار پھر بتا دیتے ہیں، وائس آف امریکہ اردو سروس، پوسٹ باکس 1353، اسلام آباد، پاکستان. تو آپ خط لکھیے، ہمیں بھیجیے، ہم آپ کے خطوط کو اپنے شو میں شامل کریں گے. اور آج خطوط کے جواب کا یہ سلسلہ موقوف کرتے ہیں. اگلے ہفتے کو پھر آپ کے خط ہوں گے اور ہمارے جوابات. آج بس اتنا ہی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا، اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.